ایک دو ہفتے پہلے یہاں بیان ہوا تھا کہ انسان کا وجود اپنے پہ غالب آ جائے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور اپنا روپ جمانے لگتا ہے اور مارتا ہے. پلیز اس کو ذرا سمجھا دیجئے کہ اس کا کیا حل ہے اور کیا ٹالرنس وغیرہ بھی بتائیے. ٹالرنس لکھا ہے, اچھا بہرحال نہیں, ہاں لٹریچر وغیرہ بھی بتائیے اس ٹاپک پہ. پرابلم سمجھ آ گئی تھی جو ہم نے مسئلہ بتایا تھا, اگر وہ سمجھ آ جائے نا تو اس کا آسان حل ہے. صرف معمولی سی بات ہے کہ انسان بن کے رہے, بس سب سے بڑی چیز انسان بننا ہے. انسان جتنا صحیح رہتا ہے اور انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے وہ کسی کے لیے مسئلہ نہیں بنتا. لٹریچر کیا بتائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی باتیں بتائیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ, اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ایک جگہ آیا من سلم الناس, جس سے انسان محفوظ رہے. کافر کو بھی ذلیل کرنا جائز نہیں. یہ چیزیں ہیں ایکسیپشنز, کہ ایکسیپشنز میں یوز ہوتی ہیں. مثلا کسی یہودی یا عیسائی کو کافر کہنا یہ اس وقت جائز ہے جب ضرورت پیش آ جائے, اور اگر وہ کافر کہلانے میں ذلت محسوس کرتا ہے, اپنی توہین محسوس کرتا ہے, تو اسے کافر نہیں کہنا چاہیے. شریعت یہی مسئلہ لکھا ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ کافر کو کافر کہنے سے اگر اس کی توہین ہوتی ہے تو ضرورت کے بغیر نہ کہے. یہ تھوڑے یار وقت رٹ لگائے رکھے یہودی کافر عیسائی کافر, چھوڑو یار کام کرو. تو انسانیت کا احترام کرنا, اور حل آپ نے پوچھا ہے تو اپنے آپ کو مٹانا چاہیے نا, ہر وقت کندھے پہ لاٹھی نہ سوار رکھے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لڑکی نے اپنے رشتے کے متعلق کہا تھا, اس کا اللہ کے رسول 3 رشتے میرے آئے ہیں اور آپ بتائیے کہ میں کس کو ترجیح دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی مفہوم یہ تھا کہ ان تینوں میں سے بھی کوئی تمہارے قابل نہیں ہے. فرمایا یہ جو ہے نا, اس سے تو شادی اس لیے نہ کرنا کہ اس کا تو غصہ ہی نہیں تھمتا, ہر وقت کندھے پہ لاٹھی رکھتا. اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ بخیل ہے, پیسے نہیں خرچ کرتا. تیسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ قدرے بہتر ہے ان دو سے, اگر رشتہ کرنا ہو تو یہاں کر. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اپنے بچوں کو بخیل عورتوں کا دودھ نہ پلانا, اسی وجہ سے کہ بخل ماں کا بچے کی طبیعت میں آ جائے گا. تو بچے کو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا عہدہ مل گیا تو اس نے سارا سال وہ بجٹ استعمال نہیں کرنا کہ پیسے ختم ہو جائیں گے. وہ بیچارہ جس نے 10,000 کبھی نہیں لکھے وہ 1 ارب روپیہ لکھ کے سائن کیسے کرے گا. ہے دونوں طرف عذاب, کہ جو عیاشی کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں اور جو بخیل ہوتے ہیں. لیکن یہ بتایا ہے کہ انسان بنے. اب انسان بننے پہ لٹریچر اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو فلسفے کی ریت بہت پرانی ہے. آپ مسلمانوں میں امام غزالی کو پڑھیے تو انہوں نے اس موضوع پہ خوب لکھا ہے. بنیادی طور پہ 3 ہی چیزیں ہیں جن پہ کنٹرول چاہیے, اور 3 چیزوں پہ جس شخص نے جس دن کنٹرول کر لیا وہ مومن بھی ہے اور جنتی بھی ہے. پھر ایک عقیدے کی ایک اثر باقی رہ جاتی. عقل پہ کنٹرول کرے, ہر جگہ دھوکہ دینا، ہر جگہ لوگوں کو خراب کرنا، عقل کرے. احمق آدمی لوگوں کی بربادی کا باعث بن جائے زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ چالاک آدمی بنے. احمق ہے نا، اللہ نے یار جتنی عقل دی اب اتنی اور کیا کرے کوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ایک ایسا کام کر دیا تھا تو کسی نے کہا عقل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا عقل اتنی ہے جتنی اللہ نے دے دی. تو بات تو ایسے ہی ہے، لیکن ایک عقل کا استعمال، دوسرا غصے کا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب مرارن بار بار فرماتے تھے کہ اس پہ قابو پاؤ. اور تیسرے جنس، ان تین چیزوں کا استعمال جس انسان کو آ گیا نا اعتدال پہ، بس وہ آدمی ہے. اور اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر وہ جنتی بھی ہے اور مومن بھی ہے. امام غزالی کو پڑھیے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیثیں تو ایسے ہی لاتے رہتے ہیں، کس سے کہانیاں بھی ایسے ہی ہیں، اس پہ اعتبار نہ کر لینا کہ کہیں پڑھ جاؤ گے یہ حدیث کی اصل کیا ہے. بہت سی حدیث وہ ایسے ہی وائی تباہی ذکر کر دیتے ہیں، لیکن جس مفہوم کو نکالتے ہیں نا، نچوڑ جو نکالتے ہیں وہ زبردست چیز. کہانی جھوٹی، نتیجہ سچا. مثلا اب ایسی مثال دیں نا جو آپ خود سمجھ سکیں. وہ میمنے کی اور بھیڑیے کی، بھیڑیے نے کہا، بھیڑیے کا دل للچایا کہ میمنے کو کھا لے، تو میمنا نیچے سے پانی پی رہا تھا کہ پانی خراب کرے، وغیرہ وغیرہ ہے. یہ سب جھوٹی، لیکن کہانی جھوٹی، نتیجہ زبردست سچا. یہ مسلمانوں میں رہا ہے. مثنوی معروم کو دیکھ لیں، مل جائے گا. خود مثنوی میں لکھا ہے کہ میری کہانیوں کو سچ نہ سمجھنا اور زیادہ تحقیق کرنے نہ بیٹھ جانا، میں ایسی قصے بیان کرتا ہوں لیکن جو سمجھاتا ہوں وہ سمجھو. فرید الدین عطار، حکیم سنائی، منطق الطیر، یہ ساری کتابیں اس قابل ہیں کہ آدمی پڑھے. ان کتابوں میں قصے جھوٹے، کہانیاں جھوٹی اور نتیجے سچے. اور انگلش لٹریچر میں کہانی بھی جاسوسی جھوٹی اور نتیجہ بھی جھوٹ. تو اس لیے اس ٹاپک پہ امام غزالی نے بہت کچھ لکھا ہے. پھر اگر پڑھنا چاہیں تو ابن خلدون کو پڑھیں، ابن خلدون نے بہت اچھا لکھا ہے. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ ایسی چیزیں لائے. اس کے بعد جب مسلمانوں سے فلسفے کی یہ روایت جرمنی منتقل ہوئی ہے تو پھر ہیگلز نے لکھا ہے اس پہ. اس سے پہلے ہمارے ہاں اللہ کی ذات مرکز اور محور تھی اور ہمارا سارا فلسفہ اس کے گرد گھومتا تھا. ہیگلز نے اللہ تعالی کا انکار کر کے اس کو تو ایک طرف کر دیا اور انسان کو بیچ میں رکھ کے ساری فلسفی انسانوں کے گرد گھمائی. پھر ڈیکارٹ ہے، اسے پڑھنا چاہیے، رسل ہے، اسے. تو انسان کو محور بنا کر، مرکز بنا کر یورپ نے اپنا پورا فلسفہ اس پہ گھمایا. اسی وجہ سے ہیگل کے بعد جو بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے وہ کارل مارکس کی تھی. اور مارکس نے دنیا کے مسائل کو حل کرنا چاہا اور وہ ناکام رہا، لیکن فلسفہ اس کا خوب تھا. علامہ اقبال نے اسی کو لکھا ہے. آپ ہمارے یہاں اقبال کو پڑھ لیں، وہ ہمیشہ یہ تلقین کرتا ہے کہ انسان بنو. پتہ نہیں آپ اس روایت کو سمجھ پائیں یا نہیں. ماں جامی نے نفحات الانس میں لکھا ہے کہ کسی نے صوفی سے پوچھا کہ دعویٰ دونوں کا ایک تھا، ایک کامیاب ہوا دوسرا ناکام ہوا، ایک پھانسی چڑھ گیا لیکن مقصد بہرحال پا لیا اور دوسرا بھی مارا گیا. ایک نے کہا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور ایک نے کہا نا الحق، میں تمہارا خدا ہوں. تو فرعون بھی جھوٹ کہتا تھا، وہ بھی جھوٹ کہتا تھا، لیکن چلو پہنچ تو گیا نا کہیں. تو اس سے کہا میں نے فرشتوں سے یہ سوال پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ فرعون نے انا الحق کہا، یہ کہا کہ میں خدا ہوں، اور پھر اس کے بعد سب کو فراموش کر دیا حتیٰ کہ مجھے بھی. انانیت تھی. اور منصور نے ان الحق کہا اور پھر مجھے یاد رکھا اور سب کو بھول گیا, تو نتیجہ سامنے ہے تمہارے. تو اس لیے آدمی اچھا وہی جو مٹا ہوا ہو, آدمی اچھا وہی جو انسان بن کے رہے, وگرنہ دو چیزیں اپنا عمل نہیں چھوڑیں گی. ایک زمانہ اپنا عمل نہیں چھوڑے گا کھینچ تان کے, اور زمانہ ایسے کس بل نکال دے گا کہ آج جس کی توہین کرتا ہے 10 سال بعد اسی کے در پہ آ کر ناک رگڑے گا. یہ دنیا ہے, یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. بڑے بڑے دوسروں کو گالیاں دینے والے اور جب سیاست کے میدان میں اترے تو ان کے جوتے سیدھے کیے اور سلام بھی پیش کیا اور سب وہ چیزیں بھول گئے جو 10 سال پہلے کرتے رہے. یہ زمانہ ہے بھائی, یہ ہوتا ہے. اور دوسرے, اللہ اپنا کام کبھی نہیں چھوڑتا. کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اللہ کو نیا کام پڑتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کو نیا کام روز کیا پڑتا ہے, انہوں نے کہا یہی کسی کی عزت کا فیصلہ اور کسی کی ذلت کا, اور کسی کو کتنا دینا ہے اور کسی کو کتنا نہیں دینا. اس لیے نکمے سے نکما آدمی بھی جس نے ساری زندگی ایک ٹکے کا کام نہ کیا ہونا اس کی بھی توہین نہ کرے. غریب ہونا جرم نہیں, لیکن غریب کے ساتھ رویہ غربت کا اختیار کرنا یقیناً جرم, یقیناً جرم. کہ اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا, ایک آدمی بڑا نماز پڑھتا تھا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تو نماز پڑھا کر. مسلم کی روایت میں آتا ہے, پھر اس نے ایک دن کہا بھائی میں جو تجھے کہتا ہوں تو نماز پڑھا کر, اللہ کی قسم تو نہیں بخشا جائے گا. اللہ نے فرمایا مَن یطع اللہ, فرشتو یہ کون ہے جو میرے نام کا غلط استعمال کر رہا ہے, میرے نام کی قسم اٹھاتا ہے؟ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں اس کی ساری عبادت کو رد کر رہا ہوں اور اس کو توفیق دے رہا ہوں جنت کی, یہ نیک اعمال کرے. اس لیے کبھی کسی کو توہین کا رویہ تو درکنار اس نظر سے بھی نہ دے گے. دنیا جہان پوچھتی پھرتی ہے کہ نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی, غیر محرم کو دیکھتے ہیں ہمیں بڑی ہنسی آتی. ہنسی اس لیے آتی ہے کہ یار یہ یقیناً گناہ ہے لیکن تھوڑا ہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ میں جو اپنے محلے میں فلاں آدمی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں اس نظر کا کوئی علاج ہے؟ اور سب سے بدترین نظر اب تک جو ہم سے تحقیق ہوئی وہ ہے جو اپنے پہ ڈالتا ہے کہ میں اچھا, اس نظر کا کوئی نہیں پوچھتا. عجیب بات. مرشد روشن شہاب سعدی کہتے ہیں میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جو بڑے روشن ضمیر کے آدمی تھے, تو اندر فرمود بر روئے آپ. کشتی میں حضرت کے ساتھ کہیں خادم تھا تو مجھے دو باتیں بتائیں. شیخ نے فرمایا کہ یکے آنکھ بغیر بدوی مباش, میرے بیٹے سعدی کبھی بھی دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا. دیگر آن دوسری نصیحت کرتا ہوں کہ بر خود خوش بھی مباش اور کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا, یہ کام کرنے چاہیے. روزہ اگر کسی عذر سے نہ رکھا جائے تو کتنا فدیہ ہے. روزہ جو بھی شرعی عذر ہے نہ رکھا جائے تو اس کا بہت آسان حساب ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کا فدیہ اور صدقہ فطر یہ دونوں برابر ہیں. یہ عید الفطر پہ آپ صدقہ دیں گے نا صبح, یہ عید الفطر یا فطرانہ جسے کہتے ہیں آپ, وہ اور روزے کا فدیہ شرن دونوں برابر ہیں. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ جو آٹا آپ کھاتے ہیں اس کے 2 کلو گندم بس. آٹا آپ ڈپو سے لیتے ہیں اس کے الگ ریٹ ہیں, سی ایس ٹی شاپ سے لیتے ہیں اس کے الگ ریٹ ہیں. آپ آٹا کھاتے ہی نہیں ڈبل روٹی کھاتے ہیں اس کے الگ ریٹ ہیں. آپ کوئی خاص قسم کی گندم اپنے گاؤں کے کہیں سے وہ استعمال کرتے ہیں, جو بھی ریٹ جو بھی گندم آپ کھاتے ہیں نا اس کے 2 کلو کے پیسے. مثلا وہ فرض کیجئے کہ سو روپے بن گئے، یہی سو روپے آپ نے عید کے فطرانے میں ادا کرنے، یہی سو روپے آپ کے ایک روزے کا فدیہ ہے. روزہ نہ رکھے تو بھی تراوی الگ ہے بھائی، تراوی پڑھنی چاہیے، وہ تو سنت موقعہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. عبادات رمضان میں نوافل تلاوت کلام پاک پر کتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ دار ہوتا ہے؟ اگر شرعی عذر کی بنا پر اس نے روزہ نہیں رکھا نا، تو اسے رمضان کی اللہ کی طرف سے وہ تمام فیسلٹیز ملیں گی جو روزہ رکھنے والے کو ملیں گی، اس لیے کہ شریعت نے خود اسے عذر دیا ہے. مثلاً شریعت نے اس بات کو منع کیا ہے کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو وہ روزہ رکھے، منع کیا. پریگنینسی لیڈی ڈاکٹر کنفرم کر دے کہ امید سے ہے، اس عورت کے لیے روزہ رکھنا شریعت نے ہی منع کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، آپ نے منع فرما دیا تھا، اس لیے کہ بچے کا حق ضائع ہوتا ہے، عورت خود اپنے آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچا سکتی ہے. اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگو وہ کام مت کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. تو اس لیے ایسی عورتیں، یہ ایک مثال ہے اس کی، یہ شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ رہی نا، یہ یقیناً فرض نماز پڑے گی تو 70 گنا زیادہ ہے، یہ یقیناً نفل نیکی کرے گی تو اس کے لیے فرض کے برابر درجہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے قانون میں ہی اسے مستثنی قرار دیا ہے، تو اللہ نے ساری چیزیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایسے کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو قیدیوں میں جب تقسیم شروع کی تھی فدیے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلاؤ سعید کو. حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بدر میں جو غنیمت تقسیم ہوئی تھی اتنا ہی مال انہیں دیا. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول سعید کو کیوں دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے ہی کام میں گیا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ لڑائی کے میدان میں آنے کی بجائے جاؤ اور یہ اطلاع دو کہ کافر کتنے ہیں، کہاں ٹھہرتے ہیں، کیا کچھ کھا پی رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتا چلے. یہ جاسوسی کا نظام تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے شام سے، تو طلحہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول افسوس ہے میں بدر میں حاضر نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. فرمایا طلحہ تم ہمارے کام سے ہی تو گئے تھے، طلحہ تم ٹھیک گئے تھے، یہ لو میں نے تمہارا حصہ سنبھال کے رکھا. تو شریعت خود جنہیں مستثنی کرتی ہے، مثلاً عورت ہے تو بچے کو دودھ پلانے میں مسئلہ ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، خود کھانا کھائے گی. ہاں اسے شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک کام تو یہ کرے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے تاکہ خاندان گھر میں رمضان کا احترام بچوں کا یہ باقی رہے. دوسرے وہ اس کو لکھ دے کہ میرے ذمے اس سال کے روزے 10, 20, 30 جتنے بھی ہیں اتنے روزے میرے ذمے ہیں، تاکہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے روزوں کا فدیہ ادا کر سکے، اور اگر وہ زندہ ہے تو تیسری چیز اس کو سال کے چھوٹے سردی کے دنوں میں یا کبھی بھی ان روزوں کو بہرحال اس سے پورا کرنا ہے. یہ تین چیزیں شریعت نے اس کے ذمے رکھی. یہ آپ نے علاج کے لیے جو لکھا ہے نا کہ یا متین 11 دفعہ پڑھ کے اور اس طرح کرنا چاہیے، یہ علاج کے لیے جائز ہے. بڑا اچھا سوال آپ نے لکھا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ ٹھیک ہے، آیا ہے سورہ بنی اللہ تزر واضح تم وزرا اخرا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. یہ دونوں آیات اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. ایک آیت میں مراد ایمان ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے کفر کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا. اگر باپ مومن ہے اور بیٹا کافر ہے، یا بیٹا مومن ہے باپ کافر ہے، تو ہر ایک اپنا اپنا عقیدہ ہے، اللہ قیامت میں کسی سے کسی کے عقیدے کا نہیں پوچھے گا. اور دوسرا جو فرمایا اللہ نے کہ لوگ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، وَلَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ آیت. اور دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، تو وہ شخص جو گمراہی کا باعث بنتا ہے وہ اپنی گمراہی کا بھی خدا کو حساب دے گا، اور جس کو گمراہ کیا ہے اس کا بھی حساب دے گا. دوسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جس شخص کے ہاتھ کے نیچے 11 آدمی آ گئے، ایسی کارپوریشن قائم کر لی، ایسی سوسائٹی بنا لی، ایسی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی، کوئی آفس، فرمایا 11 آدمی جس انسان کے ہاتھ کے نیچے آ گئے، قیامت میں وہ اللہ کو اپنا بھی جواب دے گا اور اپنے اس شعبے کی کارکردگی کا بھی جواب دے گا. 11 آدمی تھے اور انہوں نے کام بگاڑ دیا، کسی کے پیسے مار لیے، زمین دی نہیں. اب مالک کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر ضرورت کیا ہے ایسی کمپنی کھولنے کی، وہ اس کا بھی حساب دے. اور اسی طرح وہ گناہ جن میں انسان خود دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ نے کہا بلا یحملن اثقالہم، وہ اپنے گناہوں کو تو حساب دے ہی دیں گے، بلا یحملن اثقالہم ما اثقالہم، جن کو انہوں نے گناہ میں مبتلا کیا ہے اس کا بھی حساب دے. کیا اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، مفتاح للخیر، اس بچے کا دنیا میں آنا تم دیکھو گے خیر کی چابی بن جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا پھر اس کو دیکھو گے یہ بڑا ہوتا ہے تو بھی خیر کے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ مرتے دم تک یہ خیر کے کام ہی کرتا رہتا ہے. مفتاح للخیر و مغلق للشر، شر کے دروازوں پہ تالے لگا دیتا ہے اور خیر اور نیکی کے دروازے کھولتا رہتا ہے. اور آپ نے فرمایا وہ بچہ بھی دیکھو گے جو شر کے ساتھ آتا ہے دنیا میں اور شر پھیلاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ شر کے دروازے زندگی میں کھولتا رہتا ہے اور نیکی کے دروازے بند کرتا رہتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے بہت، اور وہ بیت اللہ میں آتے تھے اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر وہ ایک جملہ پہلا یہ پڑھتے تھے کہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، اللہ میں تجھے مانتا ہوں اور تیرے نظام کے علاوہ دنیا میں جتنے زندگی کے نظام ہیں نا اللہ سب کا انکار کرتا ہوں. اور دوسرے وہ حجر اسود کو چومتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یہ وہ جگہ ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ حجۃ الوداع میں صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک لگایا، پھر سر اس پہ رکھا، گویا سجدہ کیا کھڑے کھڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ قریب تھے. کہتے ہیں جب چہرہ مبارک کافی دیر تک آپ نے رکھا اور پھر ہٹایا تو آنسو بہ رہے تھے، تو مجھے ذرا سا تعجب میرے چہرے پہ آیا کہ مطلب کیوں رو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عمر یہی تو مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور جب رو دیتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ اگر میری والدہ کے پیٹ میں بھی لکھ دیا گیا تھا نا یہ کہ عمر کفر پہ مرے گا اور بدبخت آدمی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ میری تقدیر بدل دے اور مجھے اچھے لوگوں میں شامل کر. یہ ہے وہ چیز. اسی سے اہل السنہ نے مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی اللہ کی تقدیر ایسی نہیں ہے جو بدلے نہیں، اللہ جب چاہے، جس کے لیے چاہے، جس وقت چاہے بدل دیتا ہے. تو اس لیے یہ خیر کے کاموں کی کنجی بننا، چابی بننا اور خیر کے کام کرنا، یہ فرمایا ہے آدمی اتنی حد تک کرے، اور شر کا سبب نہ بنے. گناہ کا سبب بننا بھی تو گناہ ہے. پہلا سوٹا مفت لگا دینا کہ پیو پتا چلے گا یہ کوئی نیکی ہے، یہ تو اس کی زندگی برباد کر دینی. ولیعوذ باللہ. آیت مبارکہ لکھیے کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالی نے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھائے. اور سوال تحریر فرمایا ہے کہ علم الاسماء صرف آدم کے ساتھ مخصوص تھا یا بعد میں بھی اللہ تعالی رب العزت نے کسی کو جزوی طور پر سکھایا؟ اس علم میں اسماعی مخصوص ہیں یا مسمہ کے آثار و خواص کا بھی احاطہ کرتا ہے؟ امت میں فقہاء و مفسرین نے اس علم کے حوالے سے کوئی بحث فرمائی ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال. اچھا پہلے تو اس کو نپٹا لیں بھائی، امت میں اس پہ بحث ہوئی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نام سکھائے. ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ آدم اور اس کی اولاد علیہ السلام یہ جب بھی کوئی چیز پیدا کرے اس کا نام رکھ دے. اللہ نے یہ صلاحیت انسان کو دے دی. کمپیوٹر پیدا ہوا، لوگوں نے نام رکھ لیا. لاؤڈ سپیکر پیدا ہوا، ایجاد ہوا، لوگوں نے نام رکھ لیا. اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ صلاحیت رکھی تھی کہ جو چیز سامنے آئی اس کا ایک نام تجویز کر لیتے تھے. ایک تو رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نام سکھائے، یعنی ناموں کے ساتھ اس مسمی کے جو خواص ہیں وہ بھی سکھائے. آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ دیکھو بیج اس طرح پھوٹتا ہے، انہیں یہ سکھا دیا کہ گندم اگے گی تو اس طرح پیسنا ہے اور کھانا ہے، اور انہیں یہ سکھا دیا کہ دیکھیے اس طرح روئی اگے گی اور اس سے کپڑا ایسے بنے گا. یہی چیز ان کی اولاد کو بھی سکھا دی کہ روئی سے کپڑا بنتا ہے، اور کپڑے کو اور دھاگے کو کتنی مرتبہ تم گھماؤ گے تو ایک نفیس کپڑا بنے گا، اور کتنی مرتبہ نہیں گھماؤ گے تو رف کپڑا بنے گا. چیز بھی سکھائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خواص بھی بتا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں انسانیت کا آغاز بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہوا ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، پہلا آدمی جو بھیجا ہے وہ نبی تھا اور اس میں انسانیت کے سارے خواص باقی تھے. اس کے برعکس یورپ کے مورخ اب تک وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ننگ دھڑنگ تھا، فلاں غار سے یہ ملا فلاں. ہم کہتے ہیں آپ نے درمیان کی کڑی کو دیکھا ہے، آپ اوریجن تک نہیں پہنچے. جس دن اوریجن تک پہنچے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا تھا. دو رائے، ایک اسماء کے تجویز کرنے رکھنے کی صلاحیت، دوسری رائے یہ کہ اسماء اور مسمی چیز اور اس کے خواص سب اللہ نے سکھائے. تیسری رائے اور ہے، وہ کہتے ہیں اللہ آدم الاسماء کلہا، اللہ نے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھائے. کس کے نام؟ تو ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک بچے پہ انہیں، بچہ بڑا ذہین تھا، تو بچے پہ بزرگ کیا وہاں تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بچہ ذہین تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ کیا آیا تو حضرت نے اس سے بھی شرارت کی، حضرت کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا، اس کا کان پکڑو. کہنے لگا کس کے؟ آپ کے یا اپنے؟ سلطانوی رحمت اللہ ہنسے، فرمایا دیکھو کیسا ذہین. تو اللہ تعالیٰ نے کس کے نام سکھائے یہاں پہنچ کے؟ مفسرین اور صوفیہ خاص طور پر ان کا گروہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھائے اپنے. اور اللہ کے نام بے حد و حساب ہے، کوئی حد نہیں ہے خدا کے ناموں کی. 99 100 تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اسألک بکل اسم و سمیت لک بہ نفسک، اللہ میں آپ کے ہر اس نام کے صدقے سے مانگتا ہوں جو آپ نے اپنا نام رکھا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، اللہ آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی اپنے اچھے بندے کو اپنا کوئی نام سکھا دیا ہے، اللہ اس کے صدقے مانگتا ہوں. انزلتہ فی کتابک، اللہ تو نے اپنی کسی بھی کتاب میں اپنا کوئی بھی اچھا نام نازل کیا تھا، میں اس کے صدقے مانگوں. تو اللہ کے نام بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. قرآن کریم سے اور ان احادیث سے جو نام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ 108 نام تو انہوں نے، 123 نام تو محدثین نے لکھے ہیں، اللہ کے بے شمار نام. اور ہوتا یہ ہے کہ آدمی کا نفس جب تزکیے کی طرف چلتا ہے اور آدمی اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے، یہ کبھی دیکھنا ہونا تو مکلی کا جو قبرستان ہے نا سندھ میں، وہاں جا کے دیکھو. مکلی کے قبرستان میں ہم نے دیکھا، کئی بار کسی تحقیق کے سلسلے میں جانا ہوا کہ فلاں سندھ میں آئے تھے، بزرگ کہاں گئے، یا اس سلسلے میں جانا ہوا تو ہندو جو پنڈت ہوتے ہیں بالکل کانٹا بنا ہوا مچھلی کا، بالکل ہڈیاں جیسے گوشت مڑا ہوا ہے اس پہ اور الٹا لٹکا ہوا ہے درخت سے. یہ ان کے ہاں تزکیہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا عیسائی اپنا تزکیہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو جنگلوں میں لے جا کر آباد کرتے تھے، تمام عمر ٹھنڈا پانی اپنے لیے حرام کر لیتے تھے، عورت سے تعلق حرام کر لیتے تھے، تمام عمر بال کاٹنا حرام اپنے لیے کر لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم خدا تک پہنچیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کا دیا دین السمحا، ابراہیم کے دین میں بڑی وسعت ہے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بڑی گنجائش. ہمارے نزدیک تزکیہ نفس اس کا سب سے مؤثر ذریعہ اتباع سنت ہے. جب آدمی اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے نا، پھر اللہ کے اسماء کی تجلیات اس صوفی پہ بڑھتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کسی سے خوش ہو کے اپنا کوئی نام عطا کر دیتا ہے کہ یہ پڑھ، بس پھر صوفی کے مزے ہو جاتے ہیں. وہ نام جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، ماسٹر کی اسے دے دیتے ہیں کہ کرو کام. اس نام کے ذریعے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو زبردست نتائج اس کے برآمد ہوتے ہیں. ابن عربی رحمت اللہ لکھا ہے، خود پہلے بھی سنایا تھا دو تین مرتبہ. ابن عربی رحمت اللہ اسپین میں تھے نا، تو ان کے والد جو تھے اشبیلیا میں تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ابن عربی سے کہ جاؤ اور فاطمہ کی خدمت کرو، فاطمہ میری سہیلی ہے. اس زمانے میں مولوی اتنی جلدی فتوے نہیں دیا کرتے تھے، سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے. ان کا میری ایک سہیلی ہے اور وہاں رہتی ہے، جاؤ اور اس کی خدمت کرو. تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا پھوپھی میرے والد کی گویا بہن ہے، تو میں نے بڑی خدمت کی. پھوپھی جو تھی نربی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا چہرہ 15-16 برس کی لڑکی کا تھا اور میں نے عمر پوچھی تو 85 سال عمر تھی. اتنی معصومیت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی. اور چند دن جب میں رہا پھوپھی کی خدمت میں تو کہتی تھی فاتحہ آ جا سو جائیں، فاتحہ یہ کام کر لے، فاتحہ یہ کر لے. مجھے نہ سمجھ آئی، ملتی کسی سے نہیں تھی، وہ کوئی تعلق ہی نہیں. میں کھانا پکا دیتا تھا پھوپھی کھا لیتی، ہر وقت اللہ کی یاد غالب تھی. تو ایک دن ایک لڑکی آئی اور اس نے دروازہ اچانک کھولا، کھلا ہوا تھا دروازہ، رونے نے دروازہ ہم لوگ بند رکھتے تھے، اتفاق سے کھلا رہے. تو فاطمہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹی کیا ہو گیا، تو اس نے کہا میرا شوہر بھاگ گیا ہے، میں ایسی ہوں، بچے ہیں، یہ وہ، اپنی جیسے عورتیں مسائل بیان. تو ان کا اچھا زیادہ دماغ نہ کھا، بس کر. تو فاتحہ دیکھ بیچاری کتنی مجبور ہو رہی، اس کے شوہر کو لیا. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھڑم سے ایک مرد ہمارے حجرے میں اس جگہ پہ آ کے گرا. تو انہوں نے کہا یہ ہے تیرا شوہر، کہاں یہ ان کا لے جاؤ، چلو نکلو یہاں سے. تو یہ ہو جاتا ہے اللہ کے جو نام ہیں، جب آدمی ریاضت اور مجاہدے اور اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے تو کبھی کبھی خدا خواب میں اسے دکھا دیتا ہے، کبھی الہام کر دیتا ہے، کبھی کشف سے معلوم ہو جاتا ہے، کبھی اس پہ ایک نام کا غلبہ کر دیتا ہے کہ میرا یہ نام پڑھو. تو جو آدمی اس نام کو پھر پڑھتا رہتا ہے، پھر اس کے اثرات آہستہ آہستہ اس کی شخصیت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے جو اسماء ہے نا، ان اسماء کا نور انبیاء علیہ السلام کی روحوں پر پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ کی چار اسماء اور شانوں کا نور کروڑہا سال تک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پوری طرح اپنی گرفت میں رکھا ہے. روح مبارکہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ اللہ کے اس میں نور کی تجلیات پڑتی رہی لاکھوں اور کروڑوں سال. پھر اللہ کے اسم شہود کی تجلیات پڑھی، یہ دریافت ہوا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ، اللہ کے اسم شہود کی تجلیات پڑھی. اور آخری تجلیات جو اللہ کی طرف سے پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو، اور کروڑوں سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ڈوب گئی اللہ کے اس نام میں، وہ علیم ہے، علم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت علم ہے. آپ دیکھتے نہیں پہلی وحی کیا ہے، اقرا بسم ربک اللہ، پڑھیے آپ اقرا ربک الاکرم، تیرا پروردگار بڑی عزت والا ہے، پڑھیے آپ اس اللہ کے نام سے. علم بالقلم، قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا ہے. یہ اللہ کے اسماء کی تجلیات جب پڑھتی ہیں تو صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے. صبح ایسا ہوتا ہے کہ اسے غصے کے مارے قتل کے منصوبے، اور شام کو ایسا ہوتا ہے کہ 10 آدمی تھپڑ مار کے چلے جائیں تو کچھ نہیں کہتے. اللہ کے اسماء کی تجلیات پڑتی ہیں، اور اللہ کے اسماء، چھوڑو اب زیادہ بحث کا وقت نہیں رہا، اللہ کے اسماء اس ساری کائنات کی تربیت کرتے ہیں. اللہ کا اسم ہادی کافروں پر پڑے تو ایجادات زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے اسم مذل کی تجلیات مسلمانوں پر پڑھیں تو مسجدیں لڑائی کا مرکز بن جاتی. اللہ کے اسماء بہت بڑی چیز ہے. کوئی بحث تحریر فرمائیے، یعنی یہ جو ساری بحث آپ کے سامنے ہے یہ، لیکن آپ ابن عربی کو کیسے سمجھیں گے؟ ہمیں نہیں معلوم. اب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی بھی اور وہاں روم بھی، وہاں روم نے مثنوی میں اللہ کے اسماء پہ بحث، وہاں روم پہ اللہ کی اسماء کی تجلیات پڑھی. وہاں روم نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں خوش طرح باشد کے سرے دل برا، خوش طرح باشد کے سرے دل برا. اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی عنایات جب اپنے حال پر دیکھتا ہے، اس کا محبوب، اس کا معشوق اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی چیز پیش کرتا ہے، گفت آئے در حدیث دیگراں، تو صوفی اپنا نام نہیں لیا کرتا، وہ دوسروں کے نام لے کے مزے سے قصے بیان کرتا ہے کہ فلانے کو یہ ہوا، فلانے کو یہ. باپ نے پوچھا کتنے نمبر آئے، بچہ فیل ہو گیا، کہنا ابو وہ جو لڑکا ہے نا وہ آپ کے دوست کا بیٹا وہ فیل ہو گیا. اس کے بیٹے فیل ہو گیا، اچھا تو تمہارے نمبر، اس کا ابو فلاں بھی فیل ہو گیا، فلاں بھی. اس کا میں تمہارے نمبر بھی، اس کا ابو میں بھی، وہ بھی اتنے سارے اور میں. تمہاروں نے لکھا ہے گفت آئے در حدیث دیگراں، صوفی اپنا نام نہیں لیتا، دوسروں کے نام لے کے قصے بیان کرتا ہے. وہاں روم پہ اللہ کے اسماء کی تجلیات پڑی تھی، اور اللہ کے اسماء میں سے کبھی کوئی تجلی اتنی شدید پڑتی ہے کہ صوفی اس کو سہ نہیں سکتا اور مجذوب ہو جاتا ہے. بس آگے، بس کلہ کی تفسیر بیان کریں، بظاہر تو یہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کلہ تو تمام کی تمام، یہ ساری کائنات ہی اللہ کے اسماء سے چل رہی ہے، اس ساری کائنات میں اللہ کے اسماء ہی کام کر رہے ہیں، اسماء ہی اللہ کے تربیت کرتے ہیں. اسماء میں نے بتایا نا، آپ سرچ کیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی تربیت آخری اللہ کا اسم علم، اسی سمت کی خصوصیت علم ہے. اسی لیے صوفیہ نے یہ مسئلہ طے کر دیا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، صوفیہ نے یہ مسئلہ طے کر دیا تھا 5ویں 6ویں صدی میں. انہوں نے کہا اس امت کا عروج علم سے ہے، جس دن علم اس امت کے آنگن سے رخصت ہوا امت زوال کا شکار ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں تو وہاں پہ خدا کی تجلی کا ہار کی پڑی ہے، تھوڑا کہہ رہے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسرائیل کو تھپڑ مار دیا، لو انہوں نے کہا پروردگار ایسے بخاری میں آیا ہے، ان کا اللہ ایسے فرشتے کے پاس بھیجا ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا اور ایسا مارا ہے مجھے کہ میری آنکھ باہر آ گئی. اللہ تعالی نے فرمایا ہم جانتے ہیں اپنے بندے، موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کی صفت قہر کا اتنا غلبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں نیچے آ رہے تھے آسمانوں سے گزرتے ہوئے تو ایک آدمی زور زور سے بول رہا ہے کہ ایک نبی میرے بعد آیا ہے، اس کی نبوت آپ نے بڑھا دی، اس کی امت مجھ سے زیادہ ہو گئی، میں نے کیا قصور کیا تھا؟ تو میں نے جبریل سے کہا، جبریل یہ اللہ کا دربار ہے، ادب کا مقام ہے، یہ کون ہے؟ اس سے کہا کہ آتبا، یہ شکایت ہے، محبت سے کر رہا ہے موسیٰ اپنے پروردگار سے، اور اس کا رب جانتا ہے کہ اونچے ہی بولا کرتا ہے، اس کے رب نے اسے اجازت دی ہوئی ہے کہ اس کے سامنے اونچا بولے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ شفا کی تجلی پڑی تھی، یہ مرض کا جو علاج ہے نا، ہاسپٹیلٹی قیامت تک عیسائیوں سے نہیں نکل سکتی، ان کے نبی علیہ السلام۔ ہمارے ہاں علم ہے، علم کی تجلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تھی، ہماری بقا علم سے ہے۔ اس امت نے جب تک علم کا عروج نہیں ہوگا، امت کبھی بھی عروج میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پودا جو لگایا نا اللہ، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھ سے دعا مانگا کیجئے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ وہ علم بڑھتا ہے۔ ابن عربی نے اللہ سے دعا کی تھی، آپ کا سوال، بس آخری بات کہتا ہوں بھائی، آپ اب نہیں بولوں گا۔ ابن عربی رحمت اللہ سے دعا کی تھی اللہ سے کہ میرے علم میں اضافہ کر۔ ابن عربی کو اللہ نے علم عطا کیا، علم عطا کیا۔ ابن عربی کہتے ہیں مجھے مریخ پہ لے گئے اور میری روح کو سیر کروائی۔ یہ علامہ اقبال جو اپنے ہاں کہتے ہیں نا کہ میرے مرشد رومی نے میری رہنمائی کی، پھر میں جنت میں گیا، پھر میں جہنم میں گیا، پھر میں فلاں جگہ گیا، فیصل اور سعود، ان کا نام لے لے کے علامہ اقبال جو کہتا ہے نا، فیصل عقل کر کیا کر رہا ہے، سعود عقل کر کیا کر رہا ہے، سعودی اس وقت نیا نیا وہابیوں کا انقلاب آیا تھا۔ یہ علامہ اقبال جو کہتا ہے نا کہ میرے مرشد لے گئے مجھے، میں نے اپنے مرشد رومی سے یہ پوچھا، یہ ساری اصل میں اس کی کاپی ہے جو حقیقت میں ابن عربی نے لکھا ہے۔ ابن عربی کی یہی کاپی نتشے نے بھی کی ہے، اور نتشے نے زبردست نظم لکھی ہے، لیکن بدبخت آدمی نے، بے حیا نے کیا یہ ہے کہ وہ جب اس پہ پہنچا ہے کہ میں جہنم کی تہ میں پہنچا، تو وہ کہتا ہے میں نے وہاں جہنم کی تہ میں سب سے زیادہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، مکروہ شکل، سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ایک شخص کو پایا۔ میں نے کہا تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ساری دنیا کو گمراہ کیا اور اس کی سزا پا رہا ہوں۔ میں نے کہا تیرا نام تو اس نے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، یہ سب کاپی اس نے بھی کی ہے، علامہ نے پھر اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ بہرحال اس علم میں جب ابن عربی کہتے ہیں ترقی ہوئی اور مجھے ایسی جگہ پہ لے جایا گیا جہاں زمان اور مکان کچھ نہیں تھی، ٹائم اور سپیس نے اپنا وجود کھو دیا۔ ٹائم اور سپیس کے بعد جب لائٹ ایئر سے بھی زیادہ ٹریولنگ ہوئی، لائٹ ایئر سے زیادہ ٹریولنگ، یہ تو اب سائنس میں آیا ہے نا، اور یہ تو نیوٹن کا، میں نے ان لوگوں سے سنا ہے بھائی جن پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، میں نے خود نہیں پڑھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن نے نیوٹن کی تھیوریز کو رد کر دیا، کہ جتنی تھیوریز نیوٹن اور آئنسٹائن کی ہیں ہمارے ہاں اس پہ کام ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان بنیادی عربی اور فارسی نہیں نا، اس سے ہم ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں لائٹ ایئر سے زیادہ جب مجھے آگے لے جایا گیا تو وہاں پہنچ کر پھر بندگی کا مقام مجھ پہ کھولا گیا کہ بندگی کیا ہوتی ہے، اور بس وہ انتہا تھی، میں مر جاتا، میرا ظرف چھوٹا پڑ گیا، تو میں نے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا مجھ سے یہ بات واپس لیں، میں ابھی جینا چاہتا ہوں دنیا میں، تب جا کر میری زندگی بچی، ورنہ میں مر جاتا، علم اتنا مجھے دے دیا گیا۔ تو اللہ کے نام سب کے سب اللہ کی، اسی لیے یہ جو نام ہے نا، ان کا صوفیہ ورد کروایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اس ورد کو ایک جگہ ختم کر دیا۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اس میں ذات کا نام جامع، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اچھا صاحب، ایک میسج آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور چار رکعتیں، سب جھوٹ ہے بھائی، سورہ کوثر 15 مرتبہ، ہر رمضان میں ہی یہ میسج آتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نماز نہیں بتائی جو باقی نمازوں کی قضا کر۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے، حدیث کے حوالے بھی دیجئے۔ یہ ہو گئی بحث بھائی، بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں جو سال میں کئی کئی مرتبہ ہوتے ہیں، ہم جواب دے چکتے ہیں، پھر ایک بار بار کتنا ریپیٹ کریں؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تہجد، اصولاً دونوں ایک ہیں۔ قیام اللیل اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی سوئے بغیر اللہ کی عبادت کرے، مثلاً آپ تراوی پڑھ کے 12 بجے گھر گئے، 2 بجے تک آپ نے اپنا کوئی کام کیا، آپ کا 1.5 گھنٹہ یار کیا سونا ہے، چلو نفل پڑھ لیتے ہیں، یہ نفل جو آپ نے پڑھی یہ قیام اللیل ہے۔ اگر آپ سو جاتے اور پھر اٹھ کے نماز پڑھتے، آپ نے کہا گھنٹہ تو گھنٹہ سو لوں، پھر اٹھ کے آپ نے نماز پڑھی تو یہ تہجد ہے۔ قیام اللیل بھی حدیث میں آیا ہے، تہجد بھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل بھی کرتے تھے، رات رات بھر اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، اسی لیے تو تورمت قدما، آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آرام کر لیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے عبادت ہی کے لیے تو بھیجا ہے، میں نے کہا آپ کے تو ساری خطائیں معاف ہیں، تو فرمایا پھر شکر نہ کروں، یہ شکر کے نفل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ 20 دن تراوی پڑھنے کا کہا تھا، اسے 20 تراوی روزانہ سمجھ دیا گیا۔ جی ہاں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا 20 دن تراوی پڑھنا اور اس کے بعد تراوی کی نماز ختم ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ غلط سمجھے، وہ 20 تراوی پڑھنے لگے، اور پھر اور مزے کی بات یہ کہ چاروں ائمہ بھی غلط سمجھے، امام مالک جو مدینہ منورہ میں تھے وہ بھی غلط ہی سمجھے، پھر پوری امت اب تک غلط ہی سمجھتی آئے، ہے کوئی جھوٹ؟ مطلب جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 20 پڑھنا 20 دن، 21ویں دن کوئی مسجد میں نظر آتا تو پتا چل جاتا، 21ویں دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں نہ داخل ہونے دیتے، وہ اتنا ڈسپلنڈ آدمی تھے، قانون کا نفاذ۔ انہوں نے فرمایا حج کرو، آخری سعی کرو 13 ذی الحج کو، اور 14 ذی الحج کو سفر شروع ہو جائے گا، اور خبردار مجھے کوئی بیت اللہ میں بیٹھا ہوا نظر آئے۔ 15 ذی الحج کو امیر المومنین کی اپنی واپسی تھی، مکہ کا جو گورنر تھا اسے ساتھ لیا، حرم شریف میں تشریف لائے اور درے مارنے شروع کیے، تم کیوں بیٹھے ہو، کیوں نہیں گئے، اٹھو نکلو یہاں سے نکلو۔ ایک آدمی نے کہہ دیا حضرت اللہ کی عبادت کے لیے، تم تو پہلے نکلو، حرم خالی کرایا اور گورنر کو کہا کہ خبردار حج جب ہو جائے لوگوں کو وہ گھروں کو جائیں، اور پھر اسے سمجھایا اور کہا میرے بیٹے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر لوگ یہاں پر بیٹھ گئے حج کے بعد تو تجارت کہاں جائے گی، معیشت کیسے چلے گی، بازار کیسے کھلیں گے، مملکت کا کاروبار کیسے چلے، اور دوسرے میں تمہیں بتاؤں، فرمایا کچھ لوگ اللہ کے نام کو غلط یوز کریں گے، یہاں کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چند دنوں میں تم دیکھو گے کہ عورتیں مکہ کی نرم دل ہو جائیں گی اور کھانا لا لا کے دینے لگیں گی، یہ ان کے کھانوں پہ گزارے کریں گے اور بس بیٹھے رہیں گے، یہ کام کاج چھوڑ دیں گے، نکالو ہی نہیں، انہیں کو کام کرے۔ یہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، 20 دن کا کہا ہوتا کہ 20 دن تراوی پڑھنے، 21ویں دن مسجد نبی کو تالا لگا دیتے کہ چلو چھٹی، ایسے ہرگز نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراوی پڑھی تھی اور بعد میں 20 تراوی کا کنواں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی ثابت اور نہ ہو ثابت، چلو یار نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پڑھی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پہ عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا، اتنی سی بات۔ تراوی ہیں کتنی؟ اہل مدینہ 36 پڑھتے تھے، امام مالک نے فرمایا 36 ہیں تراوی، ہر 4 تراوی کے بعد جتنی دیر امام نے قرآن پڑھا اتنی دیر بیٹھنا ہمارے نزدیک بھی مستحب ہے۔ مالکی فقہ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ ان 4 رکعتوں کو پھر پڑھ لیتے تھے، 4 امام کے پیچھے بڑی وقفہ ملا، کچھ لوگ بیٹھ گئے آرام کیا، کچھ لوگوں نے 4 رکعتیں اور پڑھ لی، کہ مسجد نبوی میں ایک رکعت 50,000 کے برابر ہے، کیوں وقت کہیں اور خرچ کرے۔ 16 ہو گئی 4 وقفوں کی، امام مالک رحمت اللہ علیہ 36 کا فتویٰ دیا، اہل تشیع کے ہاں تراوی نہیں، لیکن دن اور رات میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو روایات ان تک پہنچی ہیں اس کے مطابق ہر دن اور ہر رات میں شیعہ کو 100 نفل پڑھنا ضروری ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھیں 100 نفل رمضان میں، ہر روزے میں 100 نفل پڑھنا ضروری ہے اہل تشیع، پڑھیں. روکا ہے کسی نے؟ اسی طرح تراوی ہے، پڑھنا نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، لیکن غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط مت کہو. ساری زندگی آدمی روزہ نہ رکھے ولیعاذ باللہ، یہ نہ کہے کہ روزہ اسلام میں نہیں، کہو یار روزہ ہے، میں گناہگار ہوں نہیں رکھ سکا، ایک الگ بات ہے. لیکن آپ رائٹ اینڈ رانگ کے کانسیپٹ کو جب چھیڑتے ہیں نا، یہ بہت بہت خدا کو غصہ دلانے کی بات ہے. اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے حلال اور جن کو حرام کیا ہے، خبردار حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کہنا، کہ ظلم کرو گے اور قیامت میں اس کا نقصان تمہیں پہنچے. آپ قیام اللیل رمضان میں بھی کیجئے، کس نے روکا ہے؟ قیام اللیل کیجئے رمضان میں، 20 تراویح پڑھیے، پھر قیام بھی کیجئے. چھوڑ دیجئے اس بحث کو، تراویح 8 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، امت پوری 20 ہی پڑھتی رہی ہے. 8 تراویح کو بعض حضرات نے لکھا ہے، لیکن پوری امت کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایسی نہیں. آپ پڑھیے 8 تراویح پڑھ لو بھائی. چلو، کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 تراویح ہوتی تھی، کیسی ہوتی تھی وہ پڑھو نا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی حدیث میں آتا ہے، ہم نے نماز پڑھی تراویح کی، اور جب ہمارا امام سلام پھیرتا تھا تو ہم گھروں کی طرف بھاگتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں صبح صادق نہ ہو جائے. اور کہتے ہیں جس دن ہمارا امام سورہ بقرہ 2.5 پارے 4 رکعتوں میں پڑھتا تھا نا، ہم کہتے تھے آج امام کو کیا ہو گیا، اتنی چھوٹی نماز 2.5 پارے 4 رکعتوں میں پڑھتا تھا، تو ہم کہتے تھے امام نے بڑا آج مسجد نبی میں مہربانی ہوئی، امام نے نماز چھوٹی پڑھا. پڑھے تو صحیح نا، آپ 8 تراویح پڑھیے، شروع کیجئے اسے 9 بجے، 10 11 12 1 2 3 چلو 2.5 صحیح، 5.5 گھنٹے کھڑے ہو کے قرآن سنو، اس 8 تراویح پہ 20 قربان، بالکل ٹھیک ہے. پڑھتا ہی کوئی نہیں، حیرت ہوتی ہے. اللہ کی شان ہے، جوان لڑکے نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قبر ٹوٹ، کیا ہوا کیا؟ اللہ معاف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم میں سے جو بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھے گا نفل کی، اسے آدھا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفل کھڑے ہو کے پڑھتے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کے نفل پڑھتا تھا، میں جوان لڑکا تھا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے سمجھایا اور مجھے کہا عبداللہ بیٹھ کے پڑھتے ہو، آدھا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو کہا مجھے یہ نہیں پتا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ آدھا ثواب ملتا ہے. کہتے ہیں میں اپنی مسجد سے نکلا اور ٹھیک مسجد نبوی میں گیا، اور اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نفل بیٹھ کے پڑھ رہے. میں نے کہا اچھا موقع ہاتھ آیا. آپ نے سلام پھیرا تو میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق، بڑی محبت، بہت جگہ پہ ان کا بڑا بڑا خیال کیا ہے کہ عبداللہ آ رہے ہیں. عبداللہ اس لڑکے سے محبت بھی بہت، کہتے ہیں میں نے محبت کی وجہ سے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیا اپنے سر پہ. مجھے کہا عبداللہ کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا آپ کو ثواب نہیں چاہیے، آپ نے چاہیے. میں نے کہا پھر بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھو آدھا. میں عبداللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، تو جب سفید بال ہو گئے تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ اچھا آپ بیٹھ کے پڑھیں، آپ کو اس پہ بھی پورے ہی ثواب دیں گے. عبداللہ میں مستثنا. تو اس لیے لوگ عجیب بات کرتے ہیں. سوال تو ہے بھائی، لیکن اس کا فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہے. ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، چلی جاؤ جس وقت دل کرے. بیوی کہتی ہے کہ ہمارے ازدواجی تعلقات کو ایک سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے. نہیں ہے، جبکہ میاں یہ الفاظ کئی بار اور بھی کہتا ہے. شرعی اعتبار سے دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ برقرار ہے یا نہیں؟ میری طرف سے فارغ ہو تو طلاق کے الفاظ ہیں، کنایا ہے طلاق سے. دوسرا جملہ ابھی چلی جاؤ یا جس وقت دل کرے، اس کو دیکھنا پڑے گا کتابوں میں کہ ہمارے عرف میں یہ طلاق ہے یا نہیں، کیونکہ طلاق کنائے سے بھی ہو جاتی ہے. اس کو تو رکھ لیں اگلی مرتبہ کے لیے انشاءاللہ، اس کو دیکھ کے پھر میں آپ سے عرض کروں گا. رہ گئی یہ کہ ازدواجی تعلقات بنیاد ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو تفریق کرا دیتے تھے کہ ایک عورت نے آ کے شکایت کی تھی اور اسے کہا تھا کہ میرا شوہر اس عمل پہ قدرت نہیں رکھتا. تو امیر المومنین، میں جوان عورت ہوں اور مجھ سے صبر نہیں ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الگ کراؤ انہیں. عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ امیر المومنین اس کا علاج ہے، تو فرمایا عورت کو کہ تم راضی ہو کہ تمہارے شوہر کا علاج کروائیں؟ تو سرکاری علاج جو حکیم تھے انہوں نے کیا، اور غالباً 2 سال کی مدت لی تھی یا 1 سال کی، دیکھ لیجئے گا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھا تو معلوم ہوا آپ بھی یہ بات نہیں ہے، تو آپ نے الگ کرا دیا. اس سے بھی چھوٹی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلع کروا دیا تھا. وہ بات یہ تھی کہ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا شوہر جو ہے تو وہ مرد، لیکن اس کے اعضاء اتنے کم ہیں کہ میری تسلی نہیں کرا سکتا. جو سپنے، جو پھول پھندنا عورتوں کی چادر پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا خلع کرو. خلع کا حکم دے دیا تھا، خلع ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات طیبہ میں وہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا عرصہ طویل آیا. یہ سیدنا علی اور تو مفتی تھے ان ساری خلافت راشدہ میں، اور عثمان رضی اللہ عنہ، یہ سب جنسی معاملات کو باقاعدہ سنتے تھے، انسانی زندگی کا حصہ سمجھتے تھے، اور اس پہ فیصلے باقاعدہ ہوتے. ایک لڑکی نے دعویٰ کیا شادی کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، کیا ایک مرتبہ تمہارا اور شوہر کا تعلق قائم ہوا ہے؟ اسے کہا جی ایک بار قائم ہوا ہے، پھر اس کو قدرت نہیں رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی صبر کرو، میں سوچوں گا اس پہ. پھر اس پہ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، میں نے اسی وجہ سے روکا تھا کہ میں نہیں چاہتا طلاق جلدی اور مرد و عورت جدا ہوں. اب یہ ظاہر ہو گئے، اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آئندہ تم زندگی میں کبھی بھی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرو، بچہ ہو گیا. بہت چیزیں ایسے ملیں گی. تو اگر یہ وجہ ہے تو اس وجہ کو اصولاً ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے. یہ ہماری ذاتی رائے ہے، باقی فیصلہ مفتیوں سے کرا لیجئے گا. ہم یہی سمجھتے ہیں ڈاکٹرز کو دکھانا چاہیے، ڈاکٹر علاج کرے، پھر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے، پھر عورت کا اختیار ہے کہ وہ کھلا لے.